میں جناب عبداللہ ناصر صاحب سے درخواست کروں گا وہ یہاں پر آئے اور ہمیں دوسرے مفید معلومات کا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اسم حس کے لیے جو موضوع تبدیل ہوا ہے وہ آپ نے سن لیا کہ ہم تقریب کیوں نہیں کرتے. موضوع خاصا طویل موضوع ہے اس لیے کسی تنظیم یا مقدمے کے بغیر میں اصل موضوع میں داخل ہوتا ہوں. تقلید کا معنی فقہائے حنفیہ نے کیا ہے اور تقریباً اصول کی ہر کتاب میں یہ معنی موجود ہے وہ یہ ہے کہ اخذ قول الغیر بلا حجت غیر کی بات کو بغیر دلیل کے لے لینا
یعنی اس سے دلیل کا سوال نہ کرنا. جو اس نے کہہ دیا اسے قبول کر لینا. بلکہ یہ مانا دینی بات کے خلاف یہ شیخ اور اس قسم کا کردار سنت کے خلاف ہے, کتاب و سنت کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا پابند کیا کہ کسی غیر سے کوئی بات اگر پوچھی جائے یا کوئی شخص چاہے وہ کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو اگر وہ کوئی بات کہے تو اس پر دلیل مانگی ہے. بغیر دلیل کے شان باری والا ہے سس الو اہل فکر ان گم تم داتا علوم دن دن کی ماں کی وقت ہو کہ ایمان والے جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو اس کی بابت سوال کرو. لیکن یہ نہیں کہ جس طرح چاہو سوال کر لو یا جس سے چاہو سوال کر لو, نہیں, طرح سوال کرنا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے اور کس سے سوال کرنا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. وہاں پہلا نقطہ یہ ہے کہ سوال کس سے کرنا ہے. تمہارا سب آلو اہل فکر, سوال کرنا ہے اہل فکر. اہل فکر کون ہے؟ فکر سے کیا مراد ہے؟ دوستوں ذکر سے مراد دو چیزیں, کیونکہ ذکر کا عربی میں معنی ہے نصیحت اور شریعت میں نصیحت دو پیراؤں میں کی گئی ہے, ایک قرآن کی صورت میں اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی صورت. تو خطرہ یہ ہے کہ سوال انہی سے کرنا ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے. اور یہ ٹائم لگانے کا معنی یہ ہے کہ انہی کی سننا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے, جن کا جواب اس لفظ سے شروع نہ ہو کہ بزرگوں نے یہ فرمایا, ان کا جواب یہ شروع ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ اہل فکر. اور اگر کتاب و سنت کی قید کو ختم کر دیں تو پھر اہل فکر کی شرط کا کوئی معنی نہیں, جبکہ ہم مکلف ہیں اس امر سے کہ سوال صرف اہل فکر سے کیا جائے. اور سوال کیسا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا. وہاں کے دل بھائی جناب دلائل کے ساتھ بغیر دلیل کے نہیں. دلیل کا سوال کیا جائے یہ شرط ہے, جبکہ تقریب میں یہ چیز نہیں ہے. جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اخذ و قول غیر بلا حجت, کہ بغیر حجت کے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات کو لے لیں. اور یہاں شرط یہ ہے کہ تم دلیل سے سوال کرو, دلیل کے بغیر. لہذا یہ تعریف یہ کردار قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. قرآن نے ہمیں پابند کیا کہ تم بلجنا مانگو, بلجنا بلجنا کمانا دلیل. اور بلجنا کیا ہے دوستو؟ قرآن کی خلاف ہے. بلجنا صرف دو چیزوں کا نام ہے. بلجنا وہ چیز ہوتی ہے جو خود دلیل ہو اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری دلیل کی لوکات جو خود دلیل ہو, وہ اپنے اس بات کے لیے کسی دوسری دلیل کی لوکات نہ ہو اور اور یہ سلجنا صرف دو چیزیں, دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن اور دوسرا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں بلینا ہے, یہ خود دلیل ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا. ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ بلینا بھی نظر ہوگا اور ہدایت کے بلائے یہ بلینا ہے. تو قرآن بلینا اور کسی لوگوں کے یہ لائق نہیں کہ قرآن سے کوئی مسئلہ بتایا جائے اور وہ کہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسری دلیل بھیج دے. نہیں, یہ خود دلیل ہے. اور دوسری دلیل کیا ہے؟ وہ ہے ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتى تأتیہم البینہ. من اہل الکتاب مشرکین انفکاک کا شکار ہے, حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ آ گئی. وہ بینہ کیا ہے؟ اگلی آیت نے فرمایا کہ رسول من اللہ, وہ بینہ اللہ کا رسول. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو کسی بھی دور ان کے لائق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے لیے دلیل لاؤ. کیونکہ وہ خود بینہ ہے. اب یہ تو دو بینہ خود قرآن میں پیش کر دیے, ایک قرآن اور دوسرا صحیح قرآن کا فرمان. اب اگر کوئی تیسری چیز ان دو چیزوں کے ساتھ بینہ کر سکتی ہے تو اس کی دلیل لانی پڑے گی کہ فلاں چیز کی بینہ ہے یا فلاں شخصیت کی بینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام کر دیا تو اس کی بات بھی بغیر دلیل مانگے بات. جیسے قرآن کے حق میں صراحت ہے کہ یہ خود دلیل ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے حق میں صراحت ہے کہ وہ خود دلیل ہے, اسی طرح اگر تیسری چیز اس دین میں حجت ہے تو اس کے لیے صراحت چاہیے کہ وہ بھی دلیل ہے اور بغیر دلیل کے مطالبے کے اس کی بات کو بھی مان جائے. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان دو چیزوں کے بعد کسی تیسری چیز کو دنیا کی کوئی طاقت بنا ثابت نہیں کرتی. چاہے کوئی شخص عمر نور لے کر آ جائے, وہ کسی تیسری شخصیت کو کسی تیسری بات کو اس پتی دلیل اور بنا ثابت نہیں کرتی. شریعت نے ہمیں اس حساب میں محفوظ کیا, اس دائرے میں کام دیا ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر تم نے کسی سے سوال کرنا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ کرتے برتن جگا کر جو چیز سننی ہے وہ قرآن و حدیث. قرآن پڑھا جائے برتن کو جگا دے, حدیث پڑی جائے گردن کو جھکا لو. یہ اللہ کی بڑی, اس کے بعد کوئی بھی ہو کسے بات اس کے فرمان کو سن لے, اس کی ہدایت کو, اس کی رائے کو, اس کے قیاس کو. اس طرح گردن جھکا کے نہیں چلتا بلکہ وہاں دلیل کا مطالبہ کیا جائے. دل بل جنا سوال کرنا ہے دلائل کے ساتھ, دلائل کی روشنی میں بغیر طریقے سے. تو تکلیف کی جو تعریف ہمارے سامنے پیش کی گئی وہ تو قرآن کے سراسر خلاف, بغیر طریقے سے کسی بات کو مان لینا, کسی کی بات کو قبول کر لینا, یہ قرآنی مزاج کے خلاف. یہ تو ایک لفظی بات کی, اب اگر تقدیر کے ساتھ موضوع میں داخل ہو تو ہم تقدیر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ شرک, تکلیف شخص جو ہے یہ صرف اور اس دین میں سب سے بڑی برائی جو ہے وہ صرف اعظم المصائب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے آخری سورہ سورۃ الناس میں اپنا تعارف کرایا تین حیثیتوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تین حیثیتوں سے اپنا آپ منوانا چاہا, اپنا تعارف کرایا. سب سے پہلی بات یہ کہ میں رب الناس پوری کائنات کو پالنے والا, پیدا کرنے والا, روزی دینے والا میں. میرے علاوہ کوئی طاقت ایک پتھر کا پر بھی نہیں اترا سکتا. رب الناس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مالک الناس. جس کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے اس کائنات کا بادشاہ بھی میں ہوں. یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد میں نے حکم چلانے کے لیے کسی غیر کو پابند کر دیا ہو کہ تم حکم چلاؤ, تم اپنا نظام نافذ کر دو, کہ تم اپنے قانون کی تنظیم کر دو. نہیں, جنہیں پیدا کیا ہے ان کا حاکم بھی میں ہوں, ان پر حکم بھی, قانون بھی, نظام بھی صرف میرا کرے. اور تین لوگوں کے لیے الہ الناس, ان کا معبود بھی میں, یہ صرف میری عبادت کرے, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے. کہ دین اللہ کی بخار مانا یہ کہ جس طرح کسی غیر کو رب ماننا صرف, کسی غیر کو الہ ماننا صرف, اسی طرح کسی غیر کو ملک ماننا بھی صرف, اس کی بادشاہت کو قانون کو, اس کی حکومت کو, اس کے نظام کو ہر خدا کے قبول کرنا صرف. اور یہ دونوں شہر قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف صرف عبادت نہیں ہوتا ہے, کسی غیر کے آگے ماتھا ٹیک کو کچھ نہیں. لیکن دوستوں صرف کی دو حیثیتیں, ایک صرف صرف عبادت ہوتا ہے, دوسرا صرف صرف عبادت ہوتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنا بھی صرف ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حاکم ماننا, اس کی عبادت کرنا یہ بھی صرف ہے. ایک مقام پر یہ فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احد, کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو, اس کی عبادت چاہتے ہو, تو پھر اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرتا. یہ صرف عبادت. دوسرے مقام پر فرمایا غیر شریف کو کوئی حکم ہی رکھا گیا, کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں بھی کسی کی شراکت قبول نہیں کرتا. کہ تم پورے دین کی بنیاد, پورے دین کی عمارت کسی ایک شخص پر کھڑی کر دو, کہ جو کچھ لینا ہو کسی سے لے, طریقہ نماز, طریقہ زکات, حج, روزہ, عقیدہ, جو کچھ لینا ہے کسی سے لے. دلیل نہیں پوچھ لی, بس جو کچھ لوگوں نے کہہ دیا اس میں قبول کرنا. یہ اللہ کے قانون میں, اس کی حکومت میں غیر کی طرح, چاہے وہ کتنے اونچے کردار کا مالک ہو, کتنے اونچے عقیدے کا مالک ہو, لیکن یہ شراکت ہے. کیونکہ عقیدہ بنانے والا, احکام بنانے والا صرف اللہ ہے. اللہ ہی کے نظام چلے, اسی کی حکومت چلے گی, اسی کی بادشاہت چلے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں کسی غیر کی شراکت کو قبول نہیں کیا, اسی طرح وہ اپنی عبادت میں اور اپنے قانون میں کسی غیر کی شراکت کو قبول نہیں کرتا. جس طرح وہ صرف ہے, اس طرح یہ بھی. صحابی رسول عزیز بن حاضر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس وقت پہنچا میں صاحب اسلام سورہ توبہ کی تلاوت کروا رہے ہیں. وہ تلاوت سننے لگے. جب آپ کچھ بقام پر پہنچے کہ اس کا سب اخبار ہوں اور احبار ہوں اور بہت منظور اللہ کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا دیا. اللہ کے چھوڑ کر اپنے علماء کو اپنا رب بنا دیا اور رب کی جمع. انہوں نے اپنے علماء کو اپنے پادریوں کو اپنے راہبوں کو ارباب بنا لیا اپنا رب بنا لیا. ابھی ابن حاضر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں ابدنا ماں ابدو. انہوں نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کبھی عبادت نہیں نہ کسی کے سامنے سجدہ کیا نہ رکوع کیا نہ کسی کے لیے تمام قبول نہ نظر نہ بیان نہ کسی کے نام پر ذبح کیا کبھی ان کی عبادت نہیں کی. پھر قرآن نے کیسے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب مانا. اس کال تھا کہ ہم نے تو کبھی ان کو پوجا نہیں کبھی ان کو الہ نہیں مانا. وہ ہم جیسے انسان تھے کہ قرآن کا یہ دعویٰ کیسا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب مان لیا. رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اے ابھی میرے دو سوالوں کا جواب دو. علماء نے ان کے لیے حلال کہا کیا انہوں نے اسے حلال نہیں مانا؟ علماء نے راہبوں نے جس چیز کو حلال کہا اسے حلال مان لیا. ما علیہ قد حرم اللہ حرم علیہ جس چیز کو ان کے علماء نے حرام کہا کیا انہوں نے اس کو حرام نہیں مانا؟ تورات موجود تھی انجیل موجود تھی اللہ کا قانون موجود تھا اللہ کی شریعت موجود تھی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے موجود تھے. ان سب کو چھوڑ کر وہ اپنے علماء پر اتفاق کر گئے کہ جو آپ حلال کہیں گے وہ ہمارے لیے حلال ہے اور جو آپ حرام کہیں گے وہ ہمارے لیے حرام ہے. کہا یہ بات کیا یہ تھی رسول اللہ سے تم نے فرمایا فقیر کی عبادت ہوں. علماء کے حلال کو حلال سمجھنا ان کے حرام کو حرام سمجھنا ان کی عبادت کرنا ان کی عبادت کرنا یہ چیز نہ یہ بندگی ہے. بلکہ بندگی کی بنیاد کی ہر عبادت سے ہوتی ہے. پہلے نماز ٹھیک نہیں ہے تو پھر پڑھیں گے نا تو پھر عبادت تعلیم عبادت پہلی تھی. جو ان کے علماء نے حلال کہا انہوں نے حلال مانا جسے حرام کہا انہوں نے حرام مانا. کہا یہ بات ٹھیک تھی ہمارے پتی سے عبادت ہوں تو گویا انہوں نے ان کی عبادت کی اپنا رب مان لیا اپنا الہ مان لیا. تو قرآن و حدیث کو یہاں جمع کیا جائے تو بات بالکل معاملے ہے کہ اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے الفاظ دیگر کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی ایک حقیقت کے فرق پورا دین لا کر رکھ دیا جائے کہ سب کچھ انہیں دے دے جسے جسے چاہے حلال کہیں جسے چاہے حرام کہیں سب کچھ کسی دے لے گا. انہیں اپنا رب ماننا ہے اور یہ صرف جو پہلی خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شرک ہے. اس پوری کائنات میں قانون کس کا چلے گا؟ صرف ایک اللہ فرمایا کہ ان الحکم اللہ دنیا والوں سن لو حکم اور قانون اور نظام صرف ایک اللہ کا. کسی غیر کی شراکت یہاں نہ قابل برداشت آپ ماننے کی سب اگر اللہ کے قانون کو مانیں گے اور ایک ہی پر کسی غیر کے قانون کو لے لیں گے یہ بھی شراکت. چاہے وہ کلی شراکت ہو چاہے وہ جزوی شراکت ہو، بہرحال یہ شراکت ہے، یہ صرف ہے. یہ پہلو اس کی حکومت کا کہ تقلید شخصی جو ہے وہ شرک ہے. یہ ہم کو مباحث دیکھنے کو ملتے ہیں، اس کا شرک ہونا بالکل ثابت ہوتا ہے جب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. جب ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ قرآن کی آیت بالکل صحیح، اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صراحت کے ساتھ موجود، مگر وہ خاص کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، ہم کو صرف وہی مانیں گے جو ہمارے ایمان نے کہا. یہ تحدی ہے، شرک ہے کہ تمہارے لیے کتاب جو تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی تھی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے ایمانوں کی بات سے مقدم کیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کی حاکمیت کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار اور شخصی ذات کی آراء کو اور ان کے اقوال کو شریعت مان لیں. یہ خیال مجلس کا ایک مسئلہ بڑا معروف، قیاس کی دنیا میں ایک نشست میں سودے بازی ہو رہی، خرید و فروخت ہو رہی، خریدنے والے نے خرید لیا، بیچنے والے نے بیچ لیا. اب خریدنے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے یا نہیں، یا بیچنے والے کو خریدنے والے کو واپس کرنے کا، یا بیچنے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے یا نہیں، یہ صحیح مسئلہ. وہ کہا کہ بڑی اس کے وقت میں اسرائیل ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ جب سودا ہو چکا، قول و قرار ہو چکا، تو اب واپس نہیں ہوگا، اب واپس نہیں ہو سکتا. نہ خریدنے والا مجبور کر سکتا ہے، نہ بیچنے والا مجبور کر سکتا ہے. دیگر جو کو کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، واپس ہو سکتا ہے جب تک اس مقام پر بیٹھے ہیں، جب تک جدا نہیں ہو گئے یہ سودا واپس ہو سکتا ہے. اور ایک اس نے خرید لیا، خرید کے ہی اسے یاد آ گیا کہ یہ چیز تو گھر میں موجود، اسے واپس کر سکتا ہے، جب تک وہاں سے اٹھا رہے. یہ مسئلہ پیارے مریض اب تو کہا گیا اتنا تو تھا جو ساتھی تھے انہوں نے اپنے ایمان کی بات مان لی، جو انہی تھے انہوں نے اپنے ایمان کی بات مان لی. لیکن تقریب تو ہمارے لیے تھی نا، ہم نے یہ کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ اپنی جگہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اپنی جگہ. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. کیا ساتھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں، اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. آپ کی حدیث ہے کہ الفرد عام ابن خیار ماں ہم نے پکڑ رہا تھا کہ جب تک وہ اپنی مجلس سے جدا نہیں ہوتی، وہاں سے اٹھتے نہیں، اس وقت تک تمہیں اختیار حاصل ہے سودے کو واپس کرنے کی. حدیث آگے اب اس قسم کی احادیث کو لے کر ترمذی کی شرح میں جناب مولوی محمود الحسن صاحب بحث کرتے ہیں. پہلے اپنے امام کا قول بیان کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا، پھر امام شافعی کے مسلک پر جو دلیل موجود کی حدیثوں کی روشنی میں ان کو بیان کیا، اور پھر اخیر میں اپنا فیصلہ تاخیر کر دیا. اس بارے میں میرا فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الحق والانصاف ان الترجیح للانصاف، کہ حق اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو حاصل. اگر حق کی بات پوچھو اور انصاف کی بات پوچھو تو ترجیح جو ہے وہ امام شافعی کو حاصل ہے، کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. ولیکن نحن مقلدون، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید ایماننا، تو ہم پر واجب یہ ہے کہ ہم صرف اپنے ایمان کی تقلید کریں. اب دو باتیں، ایک یہ کہ ایک طرف اقرار کیا، اقرار کیا کہ حق اور انصاف کا تقاضا کیا ہے، حق اور انصاف کا تقاضا کیا, حقانیت کیا ہے, منصفانہ رائے کیا ہے, عدل کس طرف ہے, دلیل کس طرف ہے, حق کس طرف ہے, اعتراف کیا. جب ہم اعتراف نہ کرتے پھر بات بتاؤ ہو اعتراف کر چکے ہیں کہ تربیت امام شافعی کو ہے حق گئی, لیکن میں کیوں نہیں مانوں گا, میں اس لیے نہیں مانوں گا کہ میں مقلد امام شافعی کا نہیں بلکہ مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. پھر کیا فارغ ہوا, فارغ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے موجود, سمجھ بھی آ گئی, قبول بھی کر لی, اعتراف بھی کر لیا, سب کچھ مان لیا, لیکن عملی طور پر ماننا وہی کہ امام ابو حنیفہ کا قول. یہ کیا ہے, یہ اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے قانون کو ماننا, یہی شرک ہے. اور شراکت کیا ہوگی, تم نے اللہ کی شریعت میں غیر اللہ کے شریک کر دیا کہ حق کا اعتراف بھی کرتے ہو اور حق کی مخالفت بھی کرتے ہو, یہ شرک پکڑ دی. تم نے سب سے پہلی خامی اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ تقریب میں شکی جو ہے وہ شرک ہے. کتنا زبردست علاقہ کہ مسلم کے لیے اللہ کے دربار میں کوئی معافی نہیں, چاہے وہ مسلم عبادت ہو, چاہے وہ مسلم اطاعت ہو, ایسے انسان کے لیے کوئی معافی جو حق کو پہچان لے اور نہ مانے, کسی غیر کی رائے کو قبول کرنے اور حق کو چھوڑ دے. یہ تکلیف کا وبال آپ دیکھیں کتنا پریشان کن وبال, کہ حق کو سمجھ کر نہ مانے. اس موضوع پر کوئی ایک مثال میرے پاس نہیں, میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ حق کو ٹھکرا دیا بہت کچھ تکلیف کے بنا. اللہ کتنا بڑا وبال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ القضاۃ قضاۃ. اس دنیا میں جتنے بھی قاضی ہیں, مفتی ہیں, امام ہیں, ان کی تین قسمیں, تین قسم کے قاضی. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضیان فی النار و قاضی فی الجنہ, ان تین قسموں میں سے دو قاضی, دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قسم کا قاضی جنت میں جائیں گے. کتنے بھی قاضی ہیں, مفتی ہے, امام ہے, ان کی تین قسمیں, اور تین قسموں میں تقسیم کرنے کے بعد فرمایا کہ دو قسمیں جہنم میں جائیں گی اور ایک قسم جنت میں جائیں گی. کتنا مشکل مقام ہے, کسی کا مفتی ہونا, قاضی ہونا, حاکم ہونا, کتنا مشکل مقام ہے. رسول اللہ سن کی ایک اور حدیث ہے کہ من تمل قضا فکمل ذبح بغیر سکین, کہ جو شخص منصب قضا پر بیٹھا, منصب فتوا پر بیٹھا, تو گویا اس شخص کو کل بھی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا. بڑا قسم بڑھانا, گویا اس شخص کو کل بھی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا. والد گوپال نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ کنب چھری سے ذبح کرنے کا معنی یہ ہے کہ دو ہی پہلو, یا وہ فتوا وہ دے گا جو لوگوں کی منشا کے مطابق ہو, اپنی منشا کے مطابق ہو, یا فتوا وہ دے گا جو اللہ کی منشا کے مطابق ہو. اگر وہ لوگوں کی منشا کو مقدم سمجھے گا, اپنی رائے کو اور اپنی اقلیت کو مقدم سمجھے گا اور اس کی روشنی میں فتوا دے گا, اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا, دنیا بن گئی, آخر بگڑ گئی, اور اس نے اللہ کی منشا کو مقدم کیا کہ میں نے فتوا وہی دینا ہے جو اللہ نے فرمایا, دنیا خوش ہو یا ناراض, اس موقع پر اللہ خوش ہو جائے گا, دنیا ناراض ہو جائے گا. بہرحال ہر صورت میں اسے ناراضگی کا سامنا ضرور کرنا پڑے, اور آخرت کی راہ یہی ہے کہ دنیا کے دن جس طرح کٹتے ہیں کاٹ لو آخرت کے تحفظ کے لیے. فرمایا کہ دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قسم کا قاضی جنت میں جائیں گے. وہ دو قاضی کون سے؟ فرمایا کہ قاضی عرفہ الحق قاضي عرف الحق ولم يقبل. وہ قاضی جس نے حق کو پہچان لیا لیکن فیصلہ حق کا نہیں. اور اس روش میں مبتلا ہے اہل تقریب. کتنی بڑی مسکینی ہے کہ حق کو پہچانتے ہیں, قرآن کو پہچانتے ہیں, حدیث کو پہچانتے ہیں, لیکن بار بار یہ کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے ایمان میں. ہمارا یہ قاضی ہے حق کو پہچان لیا فلم یک میں بھی لیکن حق کا فیصلہ نہیں. وقال المنظار فی الحق و جعلت الحق. دوسرا وہ قاضی اس میں حق کو نہیں پہچان, نہ اس کے پاس قرآن کی دلیل ہے نہ حدیث کی دلیل ہے, لیکن فتویٰ دے دی بغیر پہچان, بغیر بغیر دلیل معلوم کیے فتویٰ پھر بھی دے دی. تکلیف کیا ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول کر دیا. ہمارا کہ یہ قاضی بھی جہنم میں جائے گا تو اس نے فتویٰ کیوں دیا جب تک دلیل معلوم نہ ہو فتویٰ کیوں دیا. دوستو اس مقام پر میں کہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت آج کل کے مسلمین سے فریب کیوں, اس لیے کہ وہ فرما گئے تھے. کیا فرما گئے تھے کہ حرام انا من لم یعرف دلیل ان یسجد لکلام, کہ جس شخص نے میری دلیل نہ پہچانی ہو اس پر حرام ہے کہ وہ میرے کلام کا فتویٰ دے, میری فکر کا فتویٰ دے. اس وقت تک نجائز ہے, حرام ہے جب تک اسے میری دلیل معلوم ہے. تو بغیر حق کو پہچانے فتویٰ دینا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بڑی تباہی کا کیس ہے. افریقہ سے ایک جماعت آئی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, افریقہ سے چلی اور مدینے آئی تھی. غور کریں کتنا فاصلہ تھا, کتنا فاصلہ طے کر کے آئی. 30 کے قریب ان کے سوال تھے آ کر امام مالک پر پیش اور کہا کہ ان کا جواب دیجیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 30 کے قریب سوالوں کو سن کر کہا کہ مجھے ان کا جواب نہیں آتا, اور 10 کے قریب سوالوں کے جواب دیے کتاب و سنت کی روشنی. تو افریقہ والوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ افریقہ میں اس وقت شدید ترین اختلافات اور وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ جو فیصلہ امام مالک کریں گے وہ سب کے لیے کام میں قبول ہوگا, لہٰذا آپ کچھ نہ کچھ ضرور کروائیے. یہ میں نہیں جانتا اس سے کام نہیں چلے گا, کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا. وہاں اختلاف کا معاملہ ہے, آپ کی بات پر سب متفق ہونے کے لیے تیار, تو فیصلہ کرنا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو افریقہ والوں پر برا اثر پڑے گا. اتنا بڑا امام چوٹی کا محدث اور سوالوں کو جواب نہیں دے سکا, اس لیے اس اثر کو بھی ظاہر کیجیے اور جواب نہیں دی تھی. امام مالک فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر افریقہ میں اعلان کر دو کہ ان 30 والوں کا جواب مالک نکل اس پر نہیں آتا. یہ ہے دین کا مزاج, یہ نہیں کہ نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم. بزرگوں نے فرمایا قرآن کا یہ فرمایا فلاں کی رائے, کوئی بزرگ کوئی فلاں دین میں اتھارٹی نہیں, اتھارٹی جو ہے وہ صرف محمد رسول اللہ. ابھی محدث امام کسان ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے ایک مقام پر لکھتے ہیں, اس قول کو لکھ لیجیے, بڑا سنہری قول ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الامام اکبر. دنیا والوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی, سب سے بڑی کسوٹی اور سب سے بڑی نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. علیہ رسول الاعمال, جتنے بھی عمل ہیں جتنے بھی عقیدے ہیں وہ سب اس کسوٹی میں رکھے جائیں. یہ سب سے بڑی کسوٹی ہے اور جتنے بھی عمل ہیں اس کائنات میں وہ سب اس کسوٹی میں رکھے جائیں, چاہے وہ عمل میرا ہو یا آپ کا, زید کا ہو, عمر کا ہو, بکر کا ہو, صدیق اکبر کا ہو, فاروق اعظم کا ہو, عثمان غنی کا ہو, علی مرتضیٰ کا ہو. امام کون ہے؟ سماج قال عرف الحق و قبان ہی، وہ قاضی جس نے حق کو پہچان لیا. یہ سوال ہوا، اس سوال کا جواب قرآن سے معلوم کر لیا، یہ حدیث سے معلوم کر لیا، حق کو پہچان لیا. دوستو حق کیا ہے؟ حق صرف قرآن و حدیث، صرف قرآن و حدیث. قرآن نصوص تو پڑھیے، صرف قرآن و حدیث حق ہے، اللہ کی وہی حق. جس بات نے نازل کیا وہ اللہ کی ذات، سال کا بھی اللہ الحق، اللہ ذات برحق، بہو لقمی بالحق، اس کے سارے فیصلے حق ہیں، قوله الحق، اس کا فرمان حق ہے. حقانیت کے طور پر نہیں ملے گی، بالحق انزل اللہ و بالحق نزل، اس دین کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی زمین پر پہنچا. یہ نہیں کہ راستے میں کسی فرشتے نے گڑبڑ کر دی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہو، نہیں، اتارا بھی حق کے ساتھ، پہنچا بھی حق کے ساتھ. عطا کی عطا کی اللہ کی وحی کے بارے میں، وَيَسْتَنبِئُونَ لَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ کہہ دیجیے ہاں ہاں، مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی یہ حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عمرو بن العاص آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا، لیکن صحابہ نے مجھے روک دیا کہ تم کیوں لکھتے ہو، ہر بات لکھتے ہو. تحریر الاسلام کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غضب کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھتے ہو. آپ بتائیے کہ میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتبو فضل الذی دست محمد بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق، لکھو، مجھے قسم ہے استاد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہے. یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق، اللہ تعالیٰ کی وہی حق. جب یہ حق ہے، اس کا حق ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر قرآن کا اعلان ہے کہ سماجا بائب الحق کے ان نقصان، کہ حق کے بعد جو چیز باقی بچی ہے وہ گمراہی. چاہے اس کو کتنے خوبصورت کرائے میں پیش کرو، سونے کا بنا کر پیش کرو، چاندی کا بنا کر پیش کرو، لیکن جب تک اس پر اللہ اور اس کے خود کا چھپا نہیں، اس وقت تک وہ حق نہیں ہو. اور یہ ہے قاضی جنتی قاضی، وہ قابل عرف الحق، وہ قاضی اس نے حق کو پہچان لیا، وہ قضا بھی اور حق کا فیصلہ بھی کر دیا، حق کے مطابق فیصلہ بھی دے دیا. سمجھے کہ یہ قاضی بھی جنتی. اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل تخلیق کتنے مسکین ہیں، کہ جہاں قرآن و حدیث کی سب اپنی فطح پر پڑی تو وہاں فوراً کہہ اٹھے کہ قرآن بھی برحق ہے، حدیث بھی برحق ہے، لیکن ہم تو اپنے امام کے مقلد. کیا یہ حق ہے؟ نہیں، یہ دین کا مزاج نہیں. یہ دوسری خامی ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود حق نصیب نہیں ہو سکتی، مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ دوسری بات. اس کے بعد آگے آئیے، تقریر کو ثابت کرنے کے لیے ایک مقدمہ ثابت کرنا پڑے گا. وہ مقدمہ یہ ہے کہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگ معصوم ہیں، آپ کے بعد کتنے لوگ معصوم اور باقی یا گزر چکے ہیں؟ کیا آپ کے بعد کوئی معصوم ہو سکتا ہے، غلطی سے پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں، صرف آپ معصوم. اور آپ کے معصوم ہونے کا کیا معنی؟ آپ کیوں معصوم ہیں؟ آپ اس لیے معصوم ہیں کہ آپ کا منصب یہ ہے کہ وما ينطقون الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جب بھی دین کے معاملے میں بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے کبھی نہیں بولتے، کبھی اپنی رائے نہیں دی، اپنی خواہش استعمال نہیں کی، جب بھی بولے اللہ کی وحی سے بولے، یہ آپ کا منصب. اس لیے آپ معصوم ہیں. ان کا بھی آئین ہوا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، نگاہوں کے سامنے تو آپ بھی ہیں، سب ہیں، پوری دنیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، لیکن پیغمبر نے اسلام کو خاص کر کے کہا کہ آپ ہمیشہ ہماری نگاہ میں ہوتے ہیں. یہ خاص نگاہ غلطی سے بچانے کے لیے، معصوم بنانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمت آپ معصوم ہیں، معصوم کس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ وہی سے بات کرتے ہیں، وہی سے بولتے ہیں. تو کائنات میں کوئی دوسرا فرد نہیں جس پر اللہ کی وحی آتی ہے. اگر کسی اور پر اللہ کی وحی آتی ہے تو پھر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کہاں گئے سارے؟ نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، لہذا عصمت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب کوئی معصوم نہیں ہو. پھر اس کی دلیل بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، سماج الحاکم یخطی و یصیب. کہ لوگوں کو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہو، کوئی بھی قاضی ہو، کوئی بھی مفتی ہو، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک بھی کہہ سکتا ہے. الحاکم، اگر علماء یہاں موجود ہیں تو ان سے پوچھو کہ الحاکم جو الاسلام ہے وہ کیا ہے؟ اس میں بڑا استغراق ہے، بڑا عموم ہے، کوئی حاکم اس سے مستثنی نہیں. فرمایا کہ ہر فیصلہ کرنے والا، ہر حکم لگانے والا، ہر فتویٰ دینے والا غلطی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک بھی کہہ سکتا ہے، چاہے کتنا عظیم انسان ہی ہو. اگر وہ غلطی کرے گا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. بہت بڑوں سے غلطی ہوئی، کوئی معصوم نہیں. بل معصوم من عفن اللہ، معصوم صرف وہ ہے جس کو اللہ معصوم کہے. اور اللہ کے نزدیک معصوم کون ہے؟ جن پر اللہ اپنی وحی دے. تو پھر جب سب سے غلطی ہو سکتی، کوئی غلطی سے مستثنی نہیں، تو اس کے بعد کسی ایک شخصیت پر پورے دین کی عمارت کو قائم کرنے کا کیا معنی؟ یا تو کہو کہ وہ شخصیت ہمیشہ حق کہے گا، اگر یہ کہتے ہو تو پھر اس حدیث کا انکار، یا یہ کہو کہ اس حدیث کو ہم مانتے ہیں اور وہ شخصیت حق بھی کہے گی غلط بھی کہے گی. جب یہ کہو گے اور کہنا پڑے گا تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر تم نے اس شخصیت پر سارے دین کی عمارت قائم کر دی تو معنی یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز کسی سے لینی ہے، چاہے حق ہو چاہے غلط ہو. جہاں کہو اس سے غلطی کا امکان نہیں، اگر یہ کہتے ہو تو پھر اس حدیث کا انکار ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غلطی کے پاس کوئی نہیں. اور اگر مانتے ہو کہ غلطی ہو سکتی ہے پھر بھی ماننا ہے، اس کا معنی یہ کہ بڑی سچائی کے ساتھ تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے ہر بات اسی کی لینی ہے، چاہے ٹھیک ہو چاہے غلط، غلطی سے پاک کوئی نہیں، سب سے غلطی. اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کی غلطیوں کو آج تک محفوظ رکھا، ان کی شان میں بھی تاخی نہیں. ایسا ہونا ہے، ہو کے رہے گا. اگر اس کائنات میں کوئی دوسرا شخص بھی غلطی سے پاک ہے تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا تھا؟ ایک ہی فرق ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، تم جیسا ایک بشر ہوں، تم بھی کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، میں بھی چلتا ہوں، کاروبار کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں. مجھ میں اور تم میں فرق صرف ایک ہے کہ یوحا الی میری طرف اللہ کی وحی آتی، میں معصوم. تم سب کا یہ فریضہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، کیونکہ مجھ پر وحی آتی، تم میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، تم میں سے کوئی اطاعت کے لائق نہیں، اطاعت کے لائق صرف میں. اگر کسی دوسرے کو بھی اطاعت کے لائق بنا لو گے تو پھر اس دوسرے میں اور رسول اللہ میں کیا فرق ہوا؟ جبکہ فرق صرف یہ کہ آپ رسول اللہ، آپ مطاع ہیں، متبع ہیں، اطاعت کے لائق ہیں، بات ماننے کے قابل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دادی لاٹھی ٹیکی ٹیکی آپ کے پاس پہنچی اور آ کر فتویٰ معلوم کہ میرا پوتا فوت ہو گیا، اتنے بڑا سا زندہ ہے، مجھے بتائیے کہ پوتے کے مال میں سے مجھے کیا ملے گا. فرماتے ہیں کہ لا اجد ما کے شری کتاب میں صحیح ہے، تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا. وہ مایوس ہو گئی. ایک صحابی کھڑا ہوا، محمد ابن مسلمہ، اس نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار قائم تھا, تشریف فرما تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, اور اسی طرح ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی آپ کے ساتھ آئی, اور اس نے وہی سوال کیا جو سوال اس بڑھیا کا, بالکل وہی سوال, وہی اس کے برا سوال, وہی سوال جو اس بڑھیا کا سوال, لیکن پیغمبر اسلام نے تضاد خود یہ فرمایا تھا کہ تم کو چھٹا حصہ ملے, ایک پتا کھیل آٹھ ہمارے کچھ نہیں ملے گا, پیغمبر اسلام سے چھٹا حصہ ملے, حدیث پہنچی قبول کر لی, جہاں ان کے جذبہ اطاعت واضح ہوتا ہے وہاں یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی, جیسا کہ تقریر کے اثر سے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی امامت منسوخ ہے, جن کی امامت پر دلائل موجود ہے قرآن والے, جن کی تعریف اللہ نے کی, اللہ کے رسول نے کی ہے, ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه, اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر حق کا چھپا لگا دیا, یعنی منسوخ امامت ہے, وہ دنیا کے بنائے ہوئے امام نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے امام, لیکن معصوم نہیں, اس ملک کا حق جو ہے وہ صرف انبیاء کے لیے, فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ مقرر کی ہے, تو اگر کوئی کسی کی انگلی کاٹ دے تو کیا دیت میں اس کو 10 اونٹ دینے پڑیں گے, ہر انگلی کے 10 اونٹ, کہتے ہیں کہ نہیں, قیاس یہ کہتا ہے کہ کوئی انگلی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے, کسی کا فائدہ کم ہے کسی کا زیادہ ہے, تو جو انگلی بڑی ہو جس کی حفاظت زیادہ ہو اس کی دیت بھی زیادہ ہو, 17 ہو یا 15 ہو, جو چھوٹی ہے اس کی دیت بھی کم ہو 6 یا 7 ہو, چنانچہ ہر انگلی کی الگ الگ دیت مقرر کر کے جہاں جہاں اسلامی حکومت موجود تھی وہاں وہاں اپنا فرمان دے گی, جب ایک مقام پر ان کا فرمان پہنچا وہاں ایک صحابی موجود تھے, انہوں نے وہ فیصلہ پڑھا, اس مقام کے گورنر تھے عامل تھے, جب یہ فیصلہ پڑا تو فوراً سواری منگوائی اور سفر کر کے مدینے آئے, اور سیدھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے, اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ لماذا فرقت فیما سبا فیہ رسول اللہ, اے امیر المومنین جس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی ہے اس میں تفریق کرنے والے آپ کو, پوچھا کیا معاملہ ہے, فرمایا کہ اتنی سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ آئی یقون الاصحاب والصواب, میں نے اپنے ان دو کانوں سے پیغمبر اسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا, برابر آپ نے فرق کیوں کیا, آپ تفریق کرنے والے کو حدیث مل گئی, فیصلہ مل گیا, غلطی کا احساس ہو گیا, پورے دربار میں کہتے ہیں کہ رکو قبل عمر قول رسول اللہ, عمر کے قول کو دیوار سے بے مارو اور پیغمبر اسلام کے فرمان کو نافذ کرو, جذبہ امتیاز ہے, لیکن بتانا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے امام بنایا دنیا کا وہ لوگ بھی غلطی سے پاک نہ رہ سکے, کہ وہ لوگ جن کو دنیا نے امام بنا دیا, اپنے دور میں حج کے لشکر لے کے چلتے, جہاں احرام باندھ رہا تھا وہاں اعلان کر دیا کہ لوگوں حج اکرام کر لو, حج افراد کر لو, لیکن حج تمتع نہ کر لو, کہ حج کی دین کس میں ہے, حاجی لوگ جانتے ہیں, صرف حج کی نیت سے جاؤ وہ حج افراد, حج اور عمرے اکٹھا احرام باندھ دو حج اکرام, پہلے عمرے کا احرام باندھ دو پھر عمرہ کر کے اس احرام کو تھوڑ دو, پھر حج کے لیے دوسرا احرام باندھو, یہ حج تمتع ہے, سنا کہ حج تمتع نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے لوگوں نے سن لیا قبول کر, جب آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے احرام باندھا تو ان الفاظ کے ساتھ احرام باندھا کہ لبیک اللہم لبیک, حج تمتع, عمرہ کا احرام باندھا کہ یا اللہ میں تو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا, عمرہ کا احرام باندھا, لوگ پریشان ہو گئے, آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں تمہارے باپ کا آرڈر نہیں پہنچا, تمہارا پہنچا پھر کیوں نہیں مانا, لوگ اور پریشان ہو گئے کہ آرڈر پہنچا ہے پھر نہیں مانا, پھر کیوں نہیں مانا, جواب دیتے ہیں کہ ان مشریات تمرت على محمد وما نظرت على ابي صلى الله عليه وسلم. شريعه محمد اكرم نازل ہوئی ہے میرے باپ پر نازل ہوئی ہے. یہ ایمان کا قول ہے, خالص توحید کا قول ہے کہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے میرے باپ پر. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و اتبع ام امر ابی؟ مجھے بتاؤ کہ ایک طرف محمد علیہ السلام کا فرمان ہو, دوسری طرف میرے باپ کا آدر ہو, تو میرے لیے پیغمبر علیہ السلام کی بات قابل قبول ہے یا باپ کی بات قابل قبول ہے؟ لوگوں یہ دین ہے. حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتنے چوٹی کے صحابی, چوٹی کے امام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس گلی سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگتے ہیں. یعنی ان کی امامت پر دلائل موجود ہیں, وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں, لیکن غلطی سے پاک نہیں. دوستو جب غلطی سے پاک کوئی نہیں تو پھر تکلیف کا کیا معنی؟ کسی ایک شخصیت پر پورے دین کی عمارت کو قائم کر دینے کا کیا معنی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے امان اللہ دین الخالص, کہ لوگوں اللہ کے لیے دین خالص کا ہے, وہ صرف دین خالص قبول کرتا ہے. اور دین خالص صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہو وہ دین خالص ہے, جو قرآن سے لو وہ دین خالص ہے, جو حدیث سے لو وہ دین خالص ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف دین خالص ہے. یہاں دین خالص کو حاصل کرنے کے لیے براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرتا ہے, براہ راست قرآن و حدیث جو صحابہ کا وتیرہ تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت ہدایت یافتہ بنو گے جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا تھا. اور صحابہ کا ایمان دیکھو دوست بزرگو, صحابہ میں کوئی عمری نہیں تھا, کوئی عثمانی نہیں تھا, کوئی بکری نہیں تھا, کوئی علوی نہیں تھا, کوئی صدیقی نہیں تھا. وہ سب کیا تھے؟ وہ سب کے ساتھ محمدی تھے. جو مسئلہ ہوتا ہے, جو مشکل ہوتی, پیغمبر اسلام کے پاس آتی. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ راستے میں فلاں سے پوچھ لو, مسئلہ فلاں سے حل کر لو. نہیں, براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایجل عمل افضل یا رسول اللہ. کوئی پوچھ رہا ہے کہ کل فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدك ابدا, کہ اسلام میں ایک ایسی چیز بتا دیجیے کہ آپ کے پاس کسی سے سوال کرنے کی ضرورت باقی نہ, صرف آپ کے پاس آتی. بلکہ حضرت احمد بن حنبل کی ایک حدیث سن لیجیے دوستو, کتنے شرف کی بات ہے, کتنی عظیمت کی بات ہے. حضرت احمد بن حنبل کی حدیث, کس طرح صحابہ کرام خالصۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حدیث. نبی علیہ السلام صحابہ کرام سب کھڑے ہوئے, دور سے دیکھا کوئی سوار آ رہا اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ کأن ھذا یریدکم, لگتا ہے کہ یہ شخص تمہارے پاس ہی آ رہا. راجے وہ سوار جب قریب پہنچا, آ کر سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اینا اقبلتا, تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کیا جواب دیتا؟ اللہ کہتا ہے کہ اقبلت من اہلی و بلدی و عشیرتی, اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, سب کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اینا ترید, کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ اریب محمد, اتنی دور سے آیا ہوں صرف اور صرف محمد رسول اللہ زندگی. حالانکہ راستے میں بہت سے بتانے والے کہ صحابی جہاں آج کل ریاض کا شہر ہے وہاں سے چلا, ریاض سے چل کر مدینے آ رہا تقریباً 1000 میل سے زیادہ رہتا, سب کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد کے پاس جانا چاہتے ہو. نبی رسول اللہ انا محمد, میں محمد ہوں. بڑا خوش ہوا اور کہتا ہے کہ جب سے چلا ہوں کسی تمنا کے ساتھ چلا ہوں کہ آپ سے ملوں اور آپ سے پوچھوں, جو کچھ آپ بتاتے ہیں آپ سے پوچھوں. دعوت تو مل چکی ہے, بتانے والے بہت ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے تو آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے عمل بتا دیجیے جن کی بنا پر میں جنت میں جا سکوں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کی مجھ پر رحمت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان حمزہ کی تعلیم دے دی. شہادتین ہیں, پھر روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, زکاۃ. اس نے پھول دیا اور سن کر کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور اس پر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. اور واپس چل پڑا. لیکن جب واپس ہوا تو اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک چوہے کے گل میں داخل ہو گیا. وہ پاؤں مڑنے سے بیلنس جو تھا وہ خراب ہو کے بگڑ گیا اور وہ شخص زمین پر گر گیا. اور گرا بھی گردن کے بعد اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہی شہید ہو گیا, انتقال کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب اس عظیم آدمی کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. صحابہ گئے اٹھا کر لائے, نبی اسلام نے اپنا چہرہ مبارک اس کے قریب کیا, پھر فوراً پیچھے کر لیا. پھر صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں نے اپنا چہرہ فوراً پیچھے کیوں کر لیا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں, اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تو فرمایا آپ نے کہ جب میں نے اپنا چہرہ قریب کیا تو اتنی رائے تم ملا نکاتا کہ دو خون رسی تھی ہے من سمان جنت. میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا جو جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈال رہے تھے. فارغ تو انہوں کہنا چاہے گا جس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص تب سے اپنے گھر سے نکلا ہے, اس نے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں پیا. یہی طلب تھی, یہی طلب تھی کہ جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاؤں اور اپنا سوال کر کے اپنی تسلی کر دوں. بھوکا اور کیسا تھا, آخر اللہ کا مہمان تھا, اللہ سب کچھ جانتا. پھر اللہ نے اپنی مہمانی پیش کرنے میں دیر نہیں لگائی, وہی گرا, وہی شہید ہو گیا اور وہی فرشتوں کی جماعت جنت کے پھل لے کر پہنچ گئی. دوستوں کے دین خالص کا رویہ, دین خالص کتاب و سنت کے کی محبت اور اس جلدے کے ساتھ اگر معمور ہو گئے تو اسی طرح اللہ کی زیادت ملے گی دنیا میں اور آخرت میں. اصل بیان یہ ہو رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں تو پھر دین کی عبادت کسی غیر پر رکھنے کا کیا معنی. آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو اور بہت سے نکات باقی رہ گئے, وقت کافی ہو چکا, کسی اور نشست کے لیے ان نکات کو رکھتا ہوں. آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر عاد الحدیث میں اور شافعی مال کی حنفی یا حنبلی ان میں فرق کیا. اہل الحدیث کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے, یہ الزام دیا جاتا ہے کہ ہم ائمہ کو نہیں مانتے, ائمہ کے گستاخ ہاشا وکلا دوست کو نہیں. ہاں یہ ائمہ کرام, علماء کرام, محدثین کرام, یہ سب کے سر ہمارے سر کے ساتھ سب قابل احترام ہیں, لیکن اللہ کے رسول نہیں. عزت کے قابل ہیں, احترام کے قابل ہیں, لیکن رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ایک حنفی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان پر قول معلوم کرے, شافعی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان پر قول معلوم کرے, اور جب معلوم ہو جائے تو اسی پر قناعت کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمان پر قول معلوم کرے, امام شافعی نے کیا فرمایا, امام مالک نے کیا فرمایا, امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا, امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا, سارے قول معلوم کر معلوم ہو گئے. اس کے بعد ہماری دوسری کوشش, ہم یہاں بات نہیں کرتے, باقی سب کے سب یہاں ٹھہر جاتے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے ایمان کا قول آ, ہم یہاں ٹھہرتے نہیں, قول سب کا لیتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کا قول پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق, جس کی بات پیغمبر اسلام کی بات سے مل جائے اس کو کام میں کروں. مثال کے طور پہ پیغمبر اسلام کا فرمان کہ ہی مسئلہ ہے کہ جبری طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آئے دن جنگ اخبار میں سوال آتا جبری طلاق کے بعد کہ کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا وگرنا اپنی بیوی کو طلاق دے, وہ ڈر کے ہمارے طلاق دے دے. کیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام مالک کا مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. امام حنیفہ کا مسئلہ یہ تھا کہ طلاق واقع ہو جاتی. اب جو مالکی تھا اس نے اپنے ایمان کا قول دیکھ لیا, ٹھیک طلاق واقع نہیں ہو کہ اس کا حضرت بن گیا. جو حنفی تھا اس نے اپنے ایمان کا قول دیکھ لیا ٹھیک ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے میرا یہی مطلب یہی ٹھہر گئے طلاق سے بیٹھ گئے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام مالک کے قول میں سے امام ابو حنیفہ کے قول میں سے حق بات کس کی ہے, پیغمبر اسلام کے فرمان کی تائید کس کو حاصل ہے. کہ حدیث میں سب وہ کیا صحیح بخاری دیکھی صحیح مسلم دیکھی ابو داؤد دیکھی ترمذی دیکھی تو ابو داؤد میں طلاق کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی آپ نے فرمایا کہ لا طلاق ولا اطاعت فی اطلاق ہے کہ زبردستی نہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے. حدیث مل گئی ہم نے یہ کہا کہ اس مسئلے میں امام مالک کا قول پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق ہے لہذا ہم وہی کہیں گے وہی مانیں گے جو پیغمبر اسلام نے فرما دی. اب بتائیے اس میں کون سی گستاخی. عین دین یہی ہے کہ تم اسی چیز کے مکلف ہو جو چیز پیغمبر اسلام نے, لیکن یہاں کسی مالکی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں, اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ میرے امام کا قول حدیث کے مطابق ہے میں نے تو حق بات مانی. نہیں, یہ خوشی کا مقام نہیں. جو تم نے مانا وہ حق ہے وہ حدیث کے مطابق ہے لیکن تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو اس دنیا میں مال کی بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ محمد ہی بنا کر. جو مانا ہے وہ ٹھیک ہے حدیث کے مطابق ہے لیکن تم نے یہ سوچ کر نہیں مانا کہ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے بلکہ یہ سوچ کر مانا ہے کہ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے اور تم مال کی نہیں بنا کر بھیجے گی ہم بھی یہ ساتھ ہے یہ ہلکی بنا کر نہیں بھیجے گی بلکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا صرف اپنا نظام اور اپنا قانون بنوانے کے لیے اور محمدی بنانے کے لیے کہ تم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حنفی نماز میں رسول کی دعوت نہیں کرتا وہ سنت رسول کے خلاف کرتا ہے پیغمبر اسلام کے عمل کے خلاف, اور اگر کوئی شافعی کرتا ہے تو اگر سے وہ سنت کے مطابق ہے لیکن وہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ امام شافعی نہیں ہے, اس لیے نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بات میں فرق ہے کیونکہ عمل کے ساتھ عقیدہ چلتا ہے. میں اس مضمون کو ادھورا چھوڑتا ہوں اور کسی اور نشست کے لیے کسی اور نشست کے لیے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر بہت سی باتیں ہیں واللہ یہ مضمون ایسا ہے کہ راتیں گزر سکتی ہیں دن کٹ سکتے ہیں کہ مضمون ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ پورا قرآن و حدیث اسی چیز سے بھرا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے, قرآن و حدیث کو ماننا, اللہ رسول کی بات کو ماننا. تو کسی اور نصیحت کے لیے یہ مضمون بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنا ہے اگر وہ حق ہے اور کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہوا اگر وہ حق ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, اگر وہ غلط ہے تو وہ میری طرف سے ہے. اللہ کا فرمان اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوستو بزرگو اس حدیث کو پلے سے باندھ لو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سمجھو. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے کو سن کر سب رو رہے تھے, سب رو رہے تھے, سب کی آنکھوں میں آنکھوں. جب آپ بھارے ہوئے تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے, شاید اس کے بعد آپ ہمیں کوئی وصیت نہ کر سکیں, کوئی پیغام نہ دے سکیں. تو اگر اس وقت کو آپ کا آخری وقت سمجھا جائے تو اس آخری وقت کی مناسبت سے آپ ہمیں کیا وصیت ارشاد کریں. گویا پیغمبر اسلام اپنی آخری وصیت اپنی امت کے لیے آخری پیغام ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے چار باتیں ارشاد فرمائی لیکن جو بات میرے مضمون سے متعلق ہے وہ یہ ہے, بلکہ شروع سے حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اوہ تم تقوی اللہ. میری پہلی وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہیں. دوسری وصیت یہ ہے کہ وہ سمے وقت ملاؤ میرا علیکم عبد الحدث, جو تمہارا امیر ہے جب تک وہ کتاب و سنت کا پابند ہے اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ فإنه من يعش منكم بعدي فغير اختلاف كثيرا, میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو, بڑے اختلافات نماز میں, اختلاف عقیدے میں, روزے میں, حج میں, زکات میں, بڑے اختلافات ہوں. اس موقع پر تم سب پر ضروری ہے, فرض ہے کہ تم ان اختلافات کو حل کرو. اور حل کی صورت کیا ہے دوستو؟ اگر کوئی شافعی کہے کہ میں شافعی بن کر ہی رہوں گا, حنفی کہے کہ میں حنفی بن کر رہوں گا، مالکی کہے کہ میں مالکی بن کر رہوں گا. اختلاف کبھی حل نہیں، کبھی حل نہیں ہے. اختلاف کب حل ہوگا؟ اس کی صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ بڑا تفریح میں اب دن باہر سے ملیا بڑا سفر رکھوں کہ اللہ کی رسی کو سمجھ. یہی بات پیغمبر علیہ السلام نے سنائی کہ بڑے اختلافات دیکھو گے، اس وقت اختلافات کو حل کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ پہاڑی کو سننا تھی نئی سنت کے ساتھ چمک. مت دیکھنا کہ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں مسجد سے کیا آواز آتی، فلاں دھرم سے کیا آواز آتی، صرف یہ دیکھنا کہ میری آواز کیا ہے اور میری سنت کیا ہے. تو آج ہم جس تعصب کا شکار ہیں، اس خوف سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اس تعصب کو چھوڑنا پڑے گا. دوستو، یہ کوئی جائیداد کا بٹوارا نہیں، کوئی زمین کا قبضہ نہیں جس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو. یہ بات ہے دین کی. آپ نے قبر میں جانا ہے، کسی نے آپ کو ساتھ نہیں جانا، نہ آپ کے مولوی نے، نہ آپ کے والدین نے. اس آر کی خاطر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، اس آر میں دنیا تک رہنا ہے، اس کے پاس امن ہو. کسی نے ساتھ نہیں جانا. جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو والا تک تم فراد اکیلے جاؤ گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. تو اپنی آخرت کو خود سمجھو. اللہ نے تمہیں پڑھنے کی ہمت دی ہے، پڑھنے کی طاقت دی ہے، پڑھو. آج قرآن بھی آج کی زبان میں آج کا ترجمہ ہو گیا، صحیح بخاری بھی آپ کی زبان میں آج اس کا ترجمہ ہو چکا. صحیح بخاری کے بارے میں پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد اس کائنات میں سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. وہ آپ کی زبان میں آج اس کو پڑھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اپنا عمل بنائے، خود تحقیق کرے. تحقیق کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث خود پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. کیونکہ مولوی تو مختلف رات علاق میں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. آج سادہ عوام کو وہ پریشان کرتے ہیں. لوگ سنتے ہیں کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں حق، فلاں کچھ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں حق. تو پھر بات حق کون سی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے مولویوں کو چھوڑ. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، خبردار، بہت سے مولوی، بہت سے پیر جو حقیقت میں ڈاکو ہوں گے، تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا مال بھی کھائیں گے اور غلط مسائل بھی بیان کریں گے. وہ تمہارے دین کے بھی ڈاکو اور دنیا کے بھی ڈاکو. کہنا ان کی بات نہ سننا، خود قرآن پڑھو اور خود حدیث پڑھو.